أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجی محمد علی محمد پر. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حق و باطل کا لباس نہ پہناؤ. جب تمہیں علم ہے کہ حق کیا ہے پھر بھی حق کو چھپاتے ہو، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. اس پر ہماری بات ہو رہی ہے، کون کون سی رکاوٹیں ہیں اس پہ بات کریں جو حق سے روکتی ہیں، اور انشاءاللہ آج وہاں پہنچ جائیں گے کہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے کن صفات کی ضرورت ہے. لیکن پہلے اس بات کو مکمل کر دیا جائے جو کل ہم نے جہاں پر بات کو چھوڑا تھا کہ جان بوجھ کر حق کو کیوں چھپاتے ہیں. اس کی وجوہات بتائیں آپ. یہ نفسانی خواہشات اپنی جگہ، حسد، رقابت، یہ سب اپنی جگہ. ایک چیز ہے کسی سے نفرت، کسی سے نفرت. بغض کا معنی تو اور اس میں چلا جائے گا، اگرچہ کہ بغض کا معنی بھی ہے. یہ نفرت، یہ بغض کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، کبھی صحیح بھی ہوتا ہے نا. کسی سے اس کے بدعمالیوں اور وجوہات کی بنا پہ، صحیح وجوہات کی بنا پہ اسے بغض رکھتا ہے آدمی. مثلاً جو رسول و آل رسول سے بغض رکھے اس سے بغض رکھنا بھی صحیح ہے. رسول و آل رسول سے جو بغض رکھتا ہو اس سے بغض رکھنا بھی ضروری ہے، علامت ایمان میں سے ہے. ایک یہ بتایا، کبھی کبھی یہ چیز روک لیتی ہے کہ بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن وہ آدمی کہہ رہا ہے جس سے مجھے نفرت ہے. حسد نہیں ہے، حسد کی وجہ سے، حسد تو ہم نے کل بات کر لی. نفرت ہے، پسند نہیں کرتے، مطلب اس کو کسی بھی بنا پہ اسے پسند نہیں کرتے. ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے خاندان میں، پڑوس میں، لیکن ہمیں اس سے نفرت ہے. کوئی معاملات ایسے ہو گئے ہمارے، ہمیں اس سے نفرت ہے مگر بات صحیح کر گیا. یہاں پر بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. بڑے بڑے غلط لوگوں نے کبھی کبھی کوئی صحیح بات کر دی ہے. جیسے صحیح بات کو لے لو، بڑے بڑے غلط لوگوں نے کبھی صحیح بات کر دی ہے، لے لو. اور بہت اچھے اچھے لوگوں نے کبھی غلط بات کر دی ہے، نہ لو. بہت اچھے اچھے لوگوں نے کبھی غلط بات کر دی، وہ غلط بات نہ لو. یہ تو صرف معصوم کا حادثہ ہے کہ معصوم جو دیتا ہے وہ لے لو، جسے روک دے اسے رک جاؤ. یہ صرف معصوم کے لیے، یہ صرف پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے لیے کہ جو دیں وہ لے لو، جسے روک دیں اسے رک جاؤ. باقی لوگوں کے لیے کیا ہے کہ یہ دیکھو کہ اچھی بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو جانے دو، اپنے کام سے کام رکھے. کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو، کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو. آئیے اب ایک حدیث پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس سے بات کو شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں اقبل الحق ممن اتاک بہ صغیر او کبیر و ان کان بغیظا. حق کو قبول کر لو چاہے وہ کوئی بھی تمہارے پاس لے کر آئے. حق کو قبول کر لو چاہے وہ تمہارے پاس کوئی بھی لے کر آئے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگرچہ کہ تم اس سے نفرت ہی کیوں نہیں کرتے. وَإِن كَانَ بَغِيظًا، اگرچہ تمہیں اس سے بغض ہی کیوں نہ ہو، نفرت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حق بات کبھی لے کر آ جائے تو اس کو کیا کرو، قبول کر لو. اقبل الحق ممن اتاک بہ صغیر او کبیر، جو بھی لے کر آئے تمہارے پاس، حق چھوٹا لے کر آئے یا بڑا، अब इसमें सब चीज़ें आ गई, चाहे उम्र में छोटा या बड़ा हो, चाहे मनसब में, इसको मत देखो। हक लाए, हक बात कर रहा है, ठीक है, हक कह रहा है तो ठीक है। वही काना बगीजन, अगर चिके उससे तुम्हें बुग्ज़ ही क्यों नहीं, तुम्हें चिड़ है, नफरत है, लेकिन हक कर रहा है तो ले लो। बिल्कुल इसी तरह फरमाते हैं, वर्द दिल बातिला, और बातिल को रद्द कर दो। अला मा जा अब ही मिन सगीरिन ओ कबीरिन व इंताना हबीबन, बातिल को कभी भी कबूल ना करो, उसको रद्द कर दो, चाहे वो छोटा लाए चाहे वो बड़ा लाए, अगरचे कि वो तुम्हारा हबीब, तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, अगरचे कि वो ऐसा शख्स क्यों ना हो कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो, लेकिन अगर बातिल ला रहा है तो महज इस खातिर क्योंकि मेरा साथ है, क्योंकि मेरा अजीज है, मेरा दोस्त है, मैं इसे चाहता हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ, लिहाजा मुरवतन बातिल को भी कबूल नहीं करना है। मुरवतन बातिल को भी कबूल नहीं करना कि मुरवत रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। सगीर उन और कबीर उनका क्या मतलब, छोटा है या बड़ा है, मतलब मेरे बुजुर्ग है। लेकिन अगर बातिल की दावत दे रहा है तो मुरवत में कि मेरा बुजुर्ग है, बातिल कबूल कर लूंगा, नहीं, बातिल कबूल ना करना। छोटा है, मैं बहुत अजीज रखता हूँ, बातिल की दावत लेकर आया है, करें ये ख्याल ना करना। भाई इनका ना हबीबन, अगर चुके ऐसा शख्स क्यों ना हो जिसे तुम बहुत मोहब्बत करते, ऐसा हो जब भी बातिल कबूल ना करना, हक उससे कबूल कर लेना, बातिल इससे कबूल ना करना। ये आम इंसानों की बात हो रही है, मगर फितरत क्या है इंसान की, ये हदीस है पैगंबर खतीम मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा है। ये हदीस का खुलासा। अब आइए, मौलाए आरिफान, मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ला तारिफून अल हक्का, तुम बिल्कुल भी हक को पहचानते नहीं, बल्कि पहचानना चाहते ही नहीं। का मारिफतकुमुल बातिल, यानी जितने उंस से, जितनी चाह से, जितनी लगन से तुम बातिल की तरफ जाते हो, उतनी चाह से, उतनी लगन से तुम हक को पहचानने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि बात हुई ना कि हक सख्त है, ये कब फरमा रहे हैं मौला, जब मौला के सामने लोग जो है ना, जो लोग हैं, ये नहीं कि बाद वालों के लिए कहा जा रहा है, हर जमाने में ऐसे लोग होते थे जिन्होंने मौला का दिल दुखाया। आप में से कोई तसव्वुर कर सकता है कि मौला के सामने उसका दिल दुखा दे? चलो भाई सामने हिस नहीं करते, इसलिए मौला की मर्जी के खिलाफ वाले काम कर लेते हैं, सीधी सीधी बात यह है। यकीन है उनके वजूद पर भी, यकीन है, ईमान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी गलत बातें क्यों कर लेता है? क्योंकि जाहिरी तौर पे हिस नहीं कर रहा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर जाहिरी तौर पर मौला आपके सामने हो तो आपको गलत काम करेंगे? आप इमाम की मर्जी का, मौला की मर्जी के खिलाफ काम करेंगे? नहीं कर सकते ना। फिक्र तो यही है ना, सोच तो यही है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे लोग थे जो इमाम सामने था वो हालवत करते थे? ये जो जुमले अदा कर रहा हूं ये किनसे गए मौला ने, वो सामने जानते हैं। आप तस्वूर कीजिए कि आपका क्या तस्वूर है मौला के बारे में। भाई ये तो कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर मौला सामने आ जाए या जहूर हो जाए इमाम का, तो इमाम के जाहिर होने के बाद भला कोई उनका चाहने वाला, उनके मानने वाला उनकी मर्जी के खिलाफ अमल कर सकेगा? फिक्र तो यही है ना, करेगा या नहीं करेगा वो तो बाद की बात है, वो तो मुस्तकबिल की बात है। मैं सोच की बात कर रहा हूँ, फिक्र की बात कर रहा हूँ। हर मोमिन की यही फिक्र है ना कि नहीं भाई सामने होते तो कैसे करते, ये तो नजर नहीं आ रहे, वजूद ज़ाहिरी नहीं है हमारे सामने, यानी नहीं है, इन आंखों से नहीं देख सकते, लिहाजा कर रहे हैं। मगर मौला ये उनसे फरमा रहे कि जो सामने थे, जो मौजूद थे, जो कूफे में थे, जो मदीने में थे, जो मक्के में थे, जो सरजमीन इस्लाम में थे, सब मौजूद थे, उनसे खिताब करें, ला तारिफून अल हक्का, तुम हक को पहचानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, चाहते ही नहीं हो कि हक को पहचानो, लेकिन बातिल को पहचानने में सबकत करते हो। कमा आरिफत कुमुल बातिल, जैसी तुम्हारी बातिल के साथ शनासाई है ना, जैसी तुम्हारी बातिल के साथ दोस्ती है, जैसे तुम्हारे बातिल के साथ ताल्लुकात हैं, ऐसे हक के साथ तुम्हारे ताल्लुकात नहीं, उनसे डरते हो, उनके पीछे रहते हो, लेकिन हक के साथ तुम्हारे जबानी दावे हैं। ये उन लोगों से कलाम हो रहा है, हक के साथ तुम्हारे जबानी दावे हैं। वला तुबतलून अल बातिला कैबतालकुमुल हक, تم باطل سے کا بتلان نہیں کرتے. ولا تبتلون الباطل, تم باطل کا بتلان نہیں کرتے, یعنی باطل کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے, باطل کے خلاف بات نہیں کرتے, باطل کے خلاف صدائے حق نہیں بلند کرتے. جس طرح سے کہ تم کا ابطالکم الحق, جیسے تم حق کا بتلان کر دیتے ہو. اگر کوئی حق بات لے کر آ جائے, یہ کس سے کہہ رہے ہیں, جو سامنے مجمع, یاد رکھیے گا, جس نے دل دکھایا, جس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ تیاری کرو, دشمن تم پر چڑھتا چلا آ رہا ہے, چڑھتا چلا آ رہا ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سب کام مولا کر لیں. جیسے بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ سب کام جناب موسیٰ اور ان کا اللہ کر لے, ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے, سب کام انت و ربک, آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لینا, تد ہوا فقاتلا, آپ دونوں جائیے اور لڑیے. آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا, 800 سال سے آپ کا انتظار کر رہے تھے, اب آپ آئے ہیں تو ہم سے کہہ رہے ہیں لڑو, تو پھر آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا. تو بس یہ فائدہ نقصان والا دین نہیں, جب حق آ جائے تو حق کی نصرت کرنا لازم ہے. جناب سید الشہداء کربلا کے میدان میں حق ہے نا, حق ہے. اب اگر لاکھ اس زمانے میں کوئی باہر بیٹھ کے افسوس کر رہا ہو کہ بھائی یہ بڑا غلط ہو رہا ہے, بڑا غلط ہونے سے, یہ کہنے سے کام نہیں چلتا. اگر کربلا عصر میں حاضر نہیں ہوگا, نصرت نہیں کرے گا, تو انہی کے ساتھ شمار ہوگا جو ظالمین میں سے, جو کس میں ہیں, ظالمین میں سے. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علی محمد پر, شمار ان میں, جانتے پہچانتے. اپنے بیٹوں سے زیادہ تم پہچانتے ہو کہ یہ حق ہے, یہ خدا کا رسول حق ہے, اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں, مگر اس کے باوجود حق پر عمل کرنے سے, حق کا ساتھ دینے سے تمہیں خواہشات نفسانی روک لیتی ہے, تمہیں بغض روک لیتا ہے, تمہیں دشمنی روک لیتی ہے, تمہیں حسد روک لیتی ہے, حق کا ساتھ نہیں دیتی. افسوس ضرور کرتے ہو کھڑے ہو کے بعد میں, لیکن جب نصرت کرنے کا وقت ہو تم اس وقت ساتھ نہیں دیتے. امتحان کا وقت آتا ہے, قوموں پر گزر جاتا ہے. یہ کیوں کر رہا ہوں باتیں, اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سرخرو ہیں, میں سرخرو ہوں. بے شک ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر زمانے میں ہوتے ہیں, ہر نبی کے ساتھ اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے. یہ نہ سمجھیے گا کہ سب کے سب اچھے تھے, ہر قسم کے لوگ تھے اور سب پر امتحانات آئے, سب کو امتحانات سے گزرنا پڑا. جس نے بھی اقرار کیا اسے امتحان سے گزرنا پڑا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے, عہد و پیمان ہے مومنین کے ساتھ کہ جب بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرو گے تمہیں امتحان کی چکی میں ضرور ڈالا جائے گا, امتحان کی بھٹی میں ضرور ڈالا جائے گا. اب مجھے بتائیے ہم کیوں سرخرو ہیں, بطور کلی بات کر رہا ہوں, ایک قوم کی حیثیت سے, من حیث القوم, میں مسلمانوں کی بات بھی کر سکتا ہوں, تمام مسلمان, من حیث القوم, بھائی باطل کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں نا, بے شک برے بھی ہیں, بے شک بدعمالیاں کرنے والے بھی ہیں, بے شک اللہ کے احکام کو پامال کرنے والے بھی ہیں, مگر بطور کلی سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں, شیعہ ہو یا سنی, آپ دیکھیے انصاف کے دامن کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا. جامع اظہر کے علماء اہل سنت ہیں, مگر جس دلیری کے ساتھ, ابھی نہیں برسوں سے وہ فتوی دے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف, مکتب کی بات نہیں, اور یہ جامع اظہر کے علماء کا خاصہ رہا ہمیشہ سے, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, 100% کی بات نہیں کر رہا, 100% کی بات نہیں کر رہا, ہر دور میں خاصہ رہا. سن 50 سے تو میں جانتا ہوں, سن 50 سے میں جانتا ہوں ان کی تحریکوں کو, یعنی پڑھا ہے, مجھے اتنا بوڑھا مت سمجھ لیجیے گا میں آپ, کہ سن 50 سے پہلے قائد اعظم کے ساتھیوں میں نہیں تھا میں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر, مطالعے کی بات کر رہا ہوں. پیش تھے کس چیز میں, وہ جو مجمع جہانی بنایا تھا مسلمین کا, علماء کا, یعنی مجمع اتحاد بین المسلمین سمجھ لیجیے, اس کا ترجمہ آسانی سے یوں سمجھ میں آ جائے گا, اس پوری تنظیم کا جو نام رکھا گیا تھا, جس میں اس وقت مصر کے, عراق کے, ایران کے علماء, وہ جس کو کہتے ہیں کہ عبدا, احمد عبدا, اور بہت سارے لوگ تھے, بلرے نام ذہن میں ان کے نہیں آ رہے, لیکن بہت سارے افراد مجاہدین تھے, کیونکہ اچانک میرے ذہن میں آ گئی بات کہ میں ان علماء کا ذکر کر دوں آپ کے سامنے, ورنہ وہ پورا سلسلہ ہے. محمد عبدہ وغیرہ ان سب کی ایک تحریکیں ہیں کہ ان لوگوں نے پوری دنیا میں دورہ کیا. یہ کون سا سلسلہ تھا جو 19ویں صدی کے آخر میں سید جمال الدین افغانی, جسے سید جمال الدین اسد آبادی بھی کہا جاتا ہے, یعنی ہر دور میں تشیع ہو یا تسنن, ہر دور میں ان میں یہ احساس پایا جاتا تھا کہ حق حق ہے, ہمیں باطل کے مقابلے میں جمع ہو کر کھڑے ہونا پڑے گا. تو وہ آج تک یہ نہ سمجھے گا کہ سلسلہ ختم ہو گیا, آج تک ساری دنیا میں یہی سلسلہ جاری ہے جس کے اثرات اب یمن میں نمودار ہوئے ہیں کہ پوری تحریک ایک جگہ جمع ہو گئی ہے, سب شیعہ سنی مل کر جمع ہو گئے یمن میں. کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوگے سامراج سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو من حیث القوم اگر مسلمانوں کو لے لیا جائے تو وہاں, اور اگر اپنی ملت کو لے لیتا ہوں بھائی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں کہ نہیں, انصاف سے بتائیے. قوم ہے نا, قوم میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, قوم میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہم کمیونٹی تھوڑی ہیں. وہ اکثر کہہ دیا جاتا ہے نا کمیونٹی, کمیونٹی کیا ہوتا ہے, کمیونٹی تو گروہ کو کہا جاتا ہے, ہم نیشن ہیں. اتنی انگلش تو میں نے بھی آپ سے سیکھ لی ہے کہ نیشن اور کمیونٹی میں فرق ہوتا ہے. کمیونٹی الگ چیز ہوتی ہے, کمیون سے نکلا ہے, جتھا ہے, جتھے کو کہتے ہیں, ایک گروہ کو کہتے ہیں, نیشن ایک قوم ہے. کچھ تو فرق ہوگا نا, جب ہی تو نیشن الگ ہے, کمیونٹی دو لفظ ہے نا انگلش میں بھائی جو میں نے آپ سے سیکھے, تو دو لفظ ہے نا, تو دونوں میں فرق ہے نا. جب ہی تو ایک نیشن ہے ایک کمیونٹی ہے, جیسے اردو میں گروہ یا جتھا اور ایک ہے قوم. تو بس کمیونٹی نہیں ہے, ہمیں قوم ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. کمیونٹی نہیں ہے, ایک قوم ہے جس میں ہر زبان بولنے والا ہے, ہر رنگ و نسل والا ہے, ہر ملک والا ہے, کالا بھی ہے, گورا بھی ہے, نیگرو بھی ہے, گورا بھی, ہر قسم کے لوگ ہیں نا, ہر زبان بولنے والا بھی ہے, ہر علاقے کا ہے, ہر ملک میں. تو یہ کیا بنتی ہے؟ قوم بنتی ہے, کمیونٹی نہیں بنتی ہے. یہ کمیونٹی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ قوم ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہے. تو جب قوم ہے تو ہر قسم کا فرد اس میں ہے نا, اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا, اس میں کون سا وہ اس کی بات ہے, یعنی حیرت کی بات ہے, تعجب, ہر قسم کے لوگ ہیں. مگر میں بات کر رہا ہوں من حیث القوم, من حیث القوم. آپ دیکھیے کہ اب میں نے کیوں کہا کہ سرخ رو ہے, کہ اس وقت یہ 30-35 سال کے امتحانات کے بعد کتنا سخت دور ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں آپ کو احساس نہیں ہے. یہ تو آنے والا مورخ لکھے گا کہ یہ کیسے ثابت قدم لوگ تھے. یقین جانے, مطلب میں جو کوئی شوق نہیں کہ میں خامہ خامہ مسکہ لگاؤں یا خوشامد کروں, یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے, مجھے یاد ہی نہیں ہے, لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. یہ تو مورخ لکھے گا نا آنے والا وقت, کیسے ماحول میں ظلم, تشدد اور جبر کے ماحول میں ہر طرف سے ڈرایا جاتا ہے, یہ آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور ڈرایا کیا جا رہا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ نہیں ہے, کہ کسی لمحے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر اس کے باوجود, اس کے باوجود آپ موجود ہیں نا میدان میں. یہ عزاداری ہمارا میدان ہے, عزاداری ہمارے عہد و پیمان کا, وعدے کو وفا کرنے کا میدان ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکست نہیں کھائی, میدان میں ہے. جو قوم میدان میں کھڑی رہے اس کی لاشیں گر سکتی ہیں, وہ قوم نہیں گر سکتی کبھی. ماحول میں خوف اور دہشت مسلط کر دیا گیا ہے لوگوں کو, یہاں سے لے کے پالا چنار تک. لیکن کہیں سے یہ خبر آئی کہ جلوس نہیں نکلا, کیونکہ عزادار نہیں آئے. جلوس نہیں نکلا کیونکہ عزادار نہیں پہنچے, ایسے کہیں سے خبر آ رہی ہے آپ کے پاس؟ نہیں آ رہی. بس یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ من حیث القوم, من حیث القوم انفرادی طور پہ خرابیاں ہو سکتی ہیں, انفرادی طور پہ عیوب ہو سکتے ہیں کہ اس آدمی میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، مجھ میں یہ کمی، یہ ہو سکتا ہے، انفرادی طور پہ نقائص ہوتے ہیں، لیکن جب قوم کی بات آئے، من حیث القوم، دنیا جو فیصلہ کرتی ہے، تاریخ جو فیصلہ کرتی ہے، افراد بھی الگ کرتی ہے، افراد کا فیصلہ وہ ہوتا ہے تاریخ کا، جو افراد تاریخ ساز ہوتے ہیں، ایک فرد ہے مگر تاریخ کے رخ کو موڑ رہا ہے، ایک فرد ہے، وہاں فرد کا ذکر آئے گا، ورنہ عموماً کیا ہوگا، قوموں کے مزاج کو بیان کرتی ہے تاریخ کی، یہ قوم ایسی تھی، یہ قوم ایسی تھی، یہ قوم ایسی تھی. اب اگر کسی قوم کے لیے کہا جاتا ہے کہ قوم سیسہ پلائی ہوئی دیوار، باطل کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے 1400 سال سے، تو یقیناً اس قوم میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، کچھ کم دلیر ہیں، کچھ زیادہ دلیر ہیں، لیکن مورخ اس پہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ ایک ایک فرد کو تھوڑی ڈھونڈے گا، وہ اگر 5 کروڑ لوگ ہیں تو ایک ایک فرد کو جا کے نہیں دیکھے گا کہ اس کا مزاج کیا ہے، وہ تو یہ دیکھے گا کہ بطور کلی اس قوم کا کردار کیا ہے جب سخت وقت آ جائے. بھائی اس کی آسان سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں نا میں، کہ ہم جب تقسیم کرتے ہیں مزاجوں کی، تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں لوگوں کا مزاج ایسا ہے، فلاں علاقے کے لوگ کنجوس ہیں، فلاں علاقے کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، فلاں علاقے کے لوگوں کی زبان بڑی میٹھی ہے، حالانکہ وہاں بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرنے والے بھی ہیں، لیکن حکم لگتا ہے کل پہ، حکم لگتا ہے کل پہ، حکم لگتا ہے کہ بھائی بڑی دلیر قوم. اب ہر طرح کے لوگ ہیں مختلف ممالک میں، لیکن کسی ملک کے لیے کہا جاتا ہے بھائی بڑے دلیر لوگ ہیں، حالانکہ وہاں بزدل ہے، میں نے خود دیکھا، ایک سے ایک بزدل پڑا ہوا ہے، لیکن کیونکہ بطور کلی سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، تو جب قوم کی بات آتی ہے تو پوری دنیا کہتی ہے بھائی یہ فلاں قوم جو ہے یہ بڑی دلیر، یہ بڑی بہادر، یہ فلاں جگہ کے لوگ بڑے دلیر ہیں. ہے تو اتنا سا ملک لیکن دنیا کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہے تو چھوٹا سا گروہ لیکن جناب دنیا کے مقابلے میں، شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے. ہے تو چھوٹا سا لبنان، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں کہ نہیں، ہر قسم کے لوگ، لیکن کتنی بڑی طاقت ہیں وہ. لبنان کے شیعہ اور سنی دونوں کی بات کر رہا ہوں، بلکہ وہاں کے مسیحیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مل کر لڑا تھا، کوئی لڑ رہا تھا اور باقی لوگ ان کی مدد کر رہے تھے، مورلی سپورٹ دے رہے تھے، ان کو جذبہ دے رہے تھے، سب ساتھ تھے. اگر وہ اتنے دلیر، اتنے بہادر، اتنے باوقار نہ ہوتے تو بتائیے اتنا سا ملک جس کی آبادی 40-45 لاکھ سے زیادہ نہیں، بہت زور لگا لیں گے 50 لاکھ، 5 ملین سے اوپر نہیں جائے گا لبنان، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود اربوں ڈالر سامراج خرچ کر رہا ہے کہ نہیں، کہ کسی طرح پھر ان میں تفرقہ ڈالو، شیعوں کو الگ کرو، سنیوں کو الگ کرو، مسیحیوں کو الگ کرو، ابھی بھی کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے یا نہیں. بس یہاں پتا چلا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے نہیں ہیں، یہ کمیونٹی نہیں ہے، یہ گروہ نہیں ہے، یہ قوم کا مزاج ہے، قوم کا مزاج کہ جب ایک بار کھڑے ہو جائیں باطل کے مقابلے پہ، پھر ساری دنیا مل کر بھی انہیں شکست نہیں دے سکتی ہے. وقتی طور پر ہر جگہ یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں یہ سازشیں، فرقے وارانہ فساد، فرقے وارانہ علیحدگی میں کرائی جائے، فرقے واریت کی بنیاد پر ان کو بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، لیکن جو جو شعور آگے بڑھ رہا ہے سب جگہ صف بندی ہو رہی ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ اس شیطانی طاقت کا ہے جو دنیا پر قبضے کے خواب دیکھ رہی ہے، جو ساری دنیا کے لوگوں کو، مظلوموں کو اپنا غلام بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے. ہر زمانے میں ایسے خواب دیکھنے والے پیدا ہوتے ہیں نا تاریخ بشریت میں، کہ پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہو، ہمارا سکہ چلے، مٹ گئے وہ بھی، چلے گئے، برباد ہو گئے، کیونکہ سامراج کی شکلیں بدلتی چلی گئیں. اس کی عمر ہے کم، لیکن جو حق اور باطل کا مارکہ ہے، حق ہمیشہ کیوں غالب رہا؟ کہ میدان میں رہا، جب تک میدان میں کھڑے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ سرخرو ہیں، ہم لوگ سرخرو ہیں، اتنے شدید دباؤ کے باوجود पूरी दुनिया की साजिशों का गढ़ बना हुआ इस वक्त हमारा मुल्क। इस संगीन दौर में अब्बास का परचम लेकर निकल रहे हैं आप। अब मैं इत्मीनान से ये बात कह रहा हूं आपके सामने कि 8, 9, 10 मुहर्रम आ रही, क्या हो सकता है आगे का सोच लें तो बड़े से बड़ा सानहा क्या हो सकता है। पहली बात तो ये कि इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। क्या होगा, एक वाक्य सुनाओ आपको, देखिए हक क्या है और बातिल क्या है। जंग ओहद में, तारीखी वाक्य है, सुना भी होगा आपने, पढ़ा भी होगा। जंग ओहद में जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी के वालिद यानी अब्दुल्ला अंसारी शहीद हुए, उनके भाई शहीद हुए और उनके ससुर भी शहीद हुए। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की वालदा का नाम है उम्मे नसीबा, यानी जनाब उम्मे नसीबा के शौहर, जनाब उम्मे नसीबा के भाई और जनाब उम्मे नसीबा के वालिद, तीन। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के अंसारी के मामू, वालिद और उनके नाना, तीन आदमी जंग उहद में शहीद हुए। और जनाब उम्मे नसीबा का हाथ भी जख्मी हुआ, क्योंकि जब मुसलमानों के पैर उखड़े थे, जनाब उम्मे नसीबा ने मुट्ठी में खाक भर भर के उहद की फेंकना शुरू की थी कि लो ये उहद का टीका भी लेते जाओ, भाग रहे हो रसूल को छोड़कर। ये सारे वाकयात हैं तारीख में। तो जनाब उम्मे नसीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि साहबी भी हैं, साहबिया भी हैं, तीनों लाशें ऊँट पर लादे हैं और वापस आ रही थी जंग उहद से, वापस आ रही थी मुतमईन, और जख्मी भी हैं, जब और तलवार से लड़ी भी हैं, कई काफिरों को जख्मी किया है जनाब उम्मे नसीबा ने। इधर से अजवाज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन में से कुछ हस्तियां तशरीफ ले जा रही हैं उहद की तरफ। जब ये सुना है सारा वाक्य तो जाहिर है कि एक फितरी सी बात थी, उहद की तरफ जाने मुलाकात हुई रास्ते में। तो उम्महातुल मोमिनीन रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम, ये अलैहिन्ना, ये सवाल करती हैं उम्मे नसीबा से, क्या हाल है उहद का, क्या खबर है उहद की। जनाब उम्मे नसीबा सलाम करती हैं, फिर जवाब देती हैं कि खुदा का रसूल खैरियत से है, बाकी कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात। तीन लाशें लेकर आ रही हैं, शौहर की, भाई की और बाप की, और एक खातून है। आप ये देखें ना, सिंफ नाजुक से उनका ताल्लुक है। वो क्या जवाब दे रही है कि खुदा का रसूल खैरियत से है, बाकी कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं। यानी बता दिया कि कोई मुसीबत मुसीबत नहीं अगर हदफ बाकी है, अगर मकसद बाकी है तो फिर कोई मुसीबत मुसीबत नहीं। तो पहली बात तो ये कि कुछ भी नहीं होता इंशाल्लाह, लेकिन अगर अल्लाह ने मुकद्दर में रखा है कोई इम्तिहान, देखिए मुकद्दरात से तो इनकार नहीं है ना, इस मुकद्दरात पे मौलाए कायनात ने ईमान रखने का, अल्लाह ने उसके रसूल ने ईमान रखने का हुक्म दिया कि मुकद्दरात है। सिफिन क्या है, मुकद्दरात में से है। जमल क्या है, मुकद्दरात में से है। नहरवान क्या है, मुकद्दरात में से है। कज़ा व कद्र पे जो खुतबा है ना नाजुल बलागा में, उसको ज़रूर पढ़िएगा, बल्कि कलिमातुल इख्तिसार में भी दिया हुआ है अलग से कज़ा व कद्र के बाब में मौला का फरमान कि क्या है इसका माना, कभी इंशाल्लाह तफसील से समझा देंगे, अभी वक्त नहीं है कज़ा व कद्र पे बात करने का। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर अल्लाह ने यानी मशीयत ने तय किया है कि अभी और आपको सोने से कुंदन बनाना है, सोना कुंदन कब बनता है, जब उसको आग में डाल दिया जाए। वाहिद धात है जो आग में डाले जाने से और कीमती बन जाती है, सोना और कीमती बन जाता है, कुंदन बन जाता है, उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो अब आपको अगर कुंदन बनाने का फैसला है, अल्लाह चाहता है, मशीयत चाहती है कि आपको और कीमती बनाया जाए, सोने से भी ज़्यादा कीमती बनाया जाए, मुकद्दरात में से है ना, तय हो गया कि कोई इम्तिहान देना है आपको, ढींग वो सोच लीजिए क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, भाई जो भी हो जाए। जब आज तक सुरखरू हैं तो अब भी कोई सियाह धब्बा नहीं लगने देंगे, ठीक है ना। لہذا جس میں نظم و ضبط ہوتا ہے نا وہ جیتتا ہے، وہ جیتتا ہے۔ یہ لڑائیاں، یہ حق اور باطل کی مارکا آرائیاں، یہ قوموں کی سروائیول کی لڑائیاں، بقا کی جنگیں 10, 20, 30, 40 سال کی نہیں ہوا کرتی عزیزو، یہ تو نسلن بعد نسلن، نسلن بعد نسلن، یہ صدیوں کی لڑائیاں ہوتی، مگر قومیں شکست نہیں کھاتی۔ قومیں اس سمندر کی طرح ہوتی ہیں جو اپنا پانی، اپنا راستہ بنانا جانتا ہے، سب دروازے بند کر دو پانی پھر بھی راستہ بنا لے گا، کتنے بند باندھ دو وہ پھر اپنا راستہ بنا لے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جو ہونا ہے ہو جائے۔ سب سے بڑی بات سوچنے کی ایسے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، یہ ہوتی ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اصل بات کیا ہے؟ مصیبت کی بات نہیں ہے، بغیر لڑائی کی بھی تو مصیبت آ جاتی ہے، سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نہیں، جب یہ حق و باطل کی مارکہ آرائیاں ہوتی ہیں تو ان میں سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں۔ اس کو چھوڑو جو مصیبت آ رہی ہے، یہ دیکھی جائے گی، سوال یہ ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں، یہ یقین تو ہونا چاہیے نا کہ میں حق پر ہوں۔ بس جب انسان کو یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر وہی مصیبت اس کے لیے اعزاز بن جاتی ہے، وہی مصیبت اس کا درجہ بڑھا دیتی ہے، وہی مصیبت اسے فضیلت عطا کر دیتی ہے، یعنی اس کی فضیلت بن جاتی ہے۔ مصیبت اسے نہیں معلوم، مگر تاریخ میں وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ میں تاریخ لکھ رہا ہوں، من حیث القوم آپ ایک تاریخ لکھ رہے ہیں۔ وہ ایک جملہ برسوں پہلے کبھی کہا تھا، آج تکرار کرنے کا وقت ہے، کہ مورخ کے ہاتھ میں قلم ہے، رکا ہوا ہے، لکھنا چاہتا ہے کچھ، کیا لکھنا چاہتا ہے؟ جو آپ لکھوانا چاہتے ہیں وہی لکھے گا، وہی لکھے گا جو قومیں لکھوانا چاہتی ہیں۔ ہم سب چلے جائیں گے، دوسری نسلیں آ جائیں گی ہمارے بعد، جیسے ہم آئے ان کی جگہ جو پہلے چلے گئے نا، اب نہیں ہے۔ اگر ہم ان زمانوں میں ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ ہوتے نہیں ہوتے نا، یہ تصور تو کر لیا کیجیے کہ جن زمانوں کی بات کریں، اگر اس زمانے میں ہم ہوتے، اچھے ہوتے یا برے ہوتے، جو بھی ہوتے، ابھی ہوتے نہیں ہوتے؟ بس اب جو نسلیں آئیں گی تو ہم تو نہیں ہوں گے نا، لیکن وہ نسلیں پڑھیں گی تاریخ، وہ نسلیں پڑھیں گی تاریخ۔ یاد رکھیے، یہ فرق ہے حق اور باطل کا۔ باطل کی نسلیں بھی چلتی ہیں، چل رہی ہیں، باطل اپنا حسب نسب بتاتا نہیں، چھپاتا ہے۔ کون کہے گا کہ میں فرعون کی اولاد میں ہوں؟ کون کہے گا کہ میں نمرود کی اولاد میں ہوں؟ کون کہے گا کہ میں شداد کی اولاد میں ہوں؟ کون کہے گا کہ میں یزید کی نسل میں ہوں؟ کہے گا کوئی؟ کہہ دو بھائی، بڑی محبت ہے، ذرا کہہ دو، کہہ دو۔ ہو گئے بھی تو نہیں کہہ رہے، کیوں؟ جانتے ہو کہ بھائی اب میرے بچے بھی گالیاں دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا برا بلا کہیں تو دیکھیے، ہیں، مگر یہ کتنی بڑی فتح ہے ہم کی کہ ہونے کے باوجود اپنا شجرہ چھپائیں گے، حسب نسب چھپائیں گے۔ یہ اور بات کہ ان کے کارنامے خود پتا دے دیتے ہیں کہ ان کا حسب نسب کیا ہے۔ زندہ باد کی طرف۔ اب کیا لکھنا ہے مورخ کو؟ یہ ہمیں لکھوانا ہے تاکہ وہ آنے والی نسلیں، کسی کی اولادیں چھپائیں گی کہ ہمارے باپ دادا کون تھے، کسی کی اولادیں فخر سے کہیں گی کہ ہم ان کی اولاد ہیں، جن کا قتل عام کیا گیا، جنہیں زندہ جلایا گیا، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، جن کے گھر لوٹے گئے، جنہیں برباد کیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں جنہیں دیواروں میں چن دیا گیا، جنہیں قتل کر دیا گیا، جنہیں نہروں میں بہا دیا گیا، جن کو گھروں سمیت جلا دیا گیا، فخر سے کہتے ہیں، چھپایا تو نہیں اپنا شجرہ، اپنے ہاشمیوں نسل ہونے پہ فخر ہے۔ اور اگر ہاشمی نہیں ہے, ہاشمیوں کا دوست ہے, تو اس بات میں فخر کرتا ہے کہ میرے باپ دادا بھی بنی ہاشم کے دوست ہیں, میں بھی دوست ہوں. میرے باپ دادا بھی رسول و آل رسول کے محب تھے, میں بھی ان کا محب ہوں. ہے نا فرق؟ تو بس یہ یاد رکھیے کہ مورخ وہی لکھے گا جو آپ لکھوائیں گے من حیث القوم. تو یہ ثابت قدمی جو اللہ نے آپ کو عطا کی اس روئے زمین پر, یہی تو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے. چاپ سنائی دے رہی ہے, یہ وہ ہمارا یقین ہے, صدیوں کا یقین جو ہمیں ظلم اور بربریت, دہشت اور وحشت کے مقابلے پہ ثابت قدم رکھے. کیونکہ ہم نے اپنے نقصان کو نہیں دیکھا, ہم نے یہ دیکھا کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں, حسین حق ہے یا نہیں, علی حق ہے یا نہیں, حسن حق ہے, حق ان کے ساتھ ہے, یہ حق کے ساتھ ہے. ایسے ہی ہے نا, دختر رسول فاطمہ الزہرا سلام علیہا حق ہے نا, حق ہے, خدا کا رسول حق ہے. ایسے ہی ہے نا, بس یہ سوچنا چاہیے کہ کس کی محبت میں یہ زخم آ رہے ہیں, کس کی محبت کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے ہمیں. بس جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ رسول و آل رسول کے عشق میں مجھ پر یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں, تو مصیبتیں کیا بن جاتی ہیں؟ گلے کا ہار بن جاتا ہے. کیسا ہار؟ جس کے لیے جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ موت آدم کے بیٹے کے گلے میں پڑے ہوئے اس ہار کی, اس گلو بند کی مانند ہے کہ جو پہلی یعنی دلہن کے گلے میں اس وقت ڈالا جاتا ہے, پہنایا جاتا ہے جس دن اسے حجلے عروسی میں جانے. میں تشریح کر رہا ہوں, کلمات کی تشریح کر دی میں نے پوری. کیسے محبت کرتے ہیں ہم موت کے ساتھ, جیسے وہ دلہن اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار سے محبت کرتی ہے, ایک رات کی بیائی دلہن محبت کرتی ہے. ہار سے تشبیہ دی ہے کہ بہت عزیز ہوتا ہے اسے وہ زیور, اس دلہن کو, جس دن وہ دلہن بنائی جائے کوئی بھی بچے, کہ اس طرح سے محبت کی جاتی ہے موت سے. تو گلے میں پڑا ہوا ایک خوبصورت ہار ہے, گلوبند ہے, جس سے محبت کرتا ہے انسان. بس یہ حسین کا قول اور یہ حسین کے بھتیجے کا ایک قول, دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ لیجئے, دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ لیجئے. حسین یہ فرما رہے ہیں اور جناب قاسم کیا فرما رہے ہیں. جب حسین نے پوچھا ہے بیٹا موت کو کیسا پاتے ہو, جناب قاسم نے کیا فرمایا, چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں. یہ لفظ جناب قاسم نے کیوں استعمال کیا, شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں؟ قرآن مجید میں آئے تھے نا, کل نفس ذائقۃ الموت, موت کے ذائقے کا نام ہے, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ موت کچھ ذائقہ رکھتی ہے. بس ہر آدمی کے لیے اس کے اعمال کے حساب سے یہ ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے. کسی کے لیے تلخ ہے, کسی کے لیے زیادہ کڑوا, کسی کے لیے کم کڑوا, کسی کے لیے پھیکا, کسی کے لیے میٹھا, اور کسی کے لیے شہد سے بھی زیادہ. اسی لیے قرآن مجید میں موت کے ساتھ ذائقے, تین جگہ ذائقے, کل نفس ذائقۃ الموت, ذائقہ چکھے گا, ذائقہ چکھے گا, موت ذائقہ رکھتی. لہذا شب عاشور جب جناب سید الشہداء ہر ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے تھے, تو یہ بچہ بار بار سامنے آتا تھا, بھائی کا بیٹا حسن, حسن کا بیٹا قاسم, بھائی حسن کا بیٹا قاسم. حالانکہ امام حسن علیہ السلام کے اور بھی بیٹے ہیں جو شہید ہوئے کربلا میں, اور جو زخمیوں میں بیچ میں بچے جناب حسن مسنہ, جن کی اولاد ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی, محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں. کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, جناب عبداللہ شاہ غازی محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں, نہیں امام حسن کے پوتے ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی. تو اب مجھے بتائیے آپ, بار بار یہ بچہ سامنے آتا ہے, حسن کا بیٹا ہے. کبھی ہم نے پڑھا تھا پورا عشرہ, یہاں نہیں کہیں اور پڑھا تھا, کہ اولاد حسن جب بھی اولاد حسین پر وقت پڑا ہے ہر زمانے میں ڈھال بنی ہے. دلائل سے میں نے کہیں باتیں کی تھی. جان کے جو قیام امام حسن ملتا ہے جان کے ملتا ہے تاکہ بنی امیہ اور بنو عباس کی توجہ ہماری طرف رہے اولاد حسین کی طرف نہ جائے, یعنی اماموں کی طرف نہ جائے. ہر امام کی سپر بنی ہے اولاد حسن, اتنا قیام ہے. یہ طالبین کا جو قیام تاریخ میں کہا جاتا ہے, یعنی ابو طالب کی اولادوں کا, اس میں سب سے زیادہ جو قیام ہے وہ امام حسن کی اولاد کا. اور کربلا میں بھی سب شہید ہوئے, صرف حسن مسنہ سے آپ کا سلسلہ آگے چلا ہے اولاد حسن کا. یہ قاسم بار بار آتے تھے سامنے, اور جب دیکھا کہ ہر بار امام نظریں دوسری طرف کر لیتے ہیں, دوسرے کو اس کا مقام بتانے لگتے, آخر نہ رہا گیا قاسم سے, آئے بابا چچا کے سامنے, چچا جان کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ دیکھا ایسے محبت کرتے, جانتے ہیں کہ مرنا ہے, لیکن یہ موت جو عشق حسین میں آ جائے, یہ موت نہیں, یہ تو حیات ہے, حیات ابدی کا جام ہے. ہمیشہ زندہ رہنے والی رہنے والا وہ جام ہے, وہ مشروب ہے جو کبھی مرنے ہی نہیں دیتا. اس لیے مومنین ثابت قدم استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں عصر عاشورہ میں, اس لیے کھڑے رہتے ہیں کربلائے عصر میں, کھڑے رہتے ہیں عصر. امام نے پوچھا بیٹا موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ مسکرا کے شہزادہ کہتا ہے چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیر ہے, اللہ من الاصل. سینے سے لگا لیا حسین, کہتے میرے لال قاسم, ارے تو کیا تیرے وہ ننے بھائی علی اصغر کا نام بھی دفتر شہادت. گھبرا گیا قاسم, چچا جان کیا یہ ظالم خیموں میں گھس جائیں گے؟ کیا یہ اشقیا خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ حسین نے تسلی دی قاسم کو, نہیں بیٹا, قاسم میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لاؤں گا, میدان میں اسے تیر لگے گا. قاسم کو اطمینان ہو گیا. حسین نے نہیں بتایا قاسم کو کہ بیٹا کیا ہونے والا ہے. بیٹا تو یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ خیمے میں نہیں گھس جائیں گے؟ میرے بچے قاسم عصر عاشور کے بعد نہ صرف یہ کہ خیموں میں گھسیں گے, لوٹیں گے, آگ لگائیں گے, رسول زادیوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لیں. نہیں بتایا قاسم کو. تسلی ہو گئی قاسم, خیمے میں آ گئے, ماں کی آغوش میں سر رکھ کے لیٹے ہیں قاسم. جناب ام فروا, جناب ام فروا کہہ رہی ہیں بیٹا قاسم تیرے بابا ہوتے تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے. اب دیکھیے ایک ماں کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ تو ماں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ جب بچے جوان ہونے لگتے ہیں, اب ان کو دولہا بناؤں گی, اب ان کی شادی کروں گی, اس کے لیے چاند سے دلہن لاؤں گی. علی اکبر کی ماں کی بھی یہی تمنا ہے, اون محمد کی ماں کی بھی یہی تمنا ہے, قاسم کی ماں کی بھی یہی تمنا ہے. لہذا کہتی ہے بیٹا تیرا بابا ہوتا تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا. میرے لال مجھ بیوہ کی لاج رکھ رہے صبح حسین پر اپنے چچا پر قربان ہو جا, اور دیکھ اگر تیرا چچا, اس کو ٹھیک کرو بیٹا, یہ کیا مشکل ہے, اس کو ٹھیک کرو آ کے جلدی سے. لاہور بیٹا دیکھ اگر تیرے چچا جان تجھے اجازت نہ دیں تو تیرے بازو پر جو تعویذ بندھا ہوا ہے نا اسے کھول کر اپنے چچا جان کو دے دیں. جانتے ہیں نا یہ وصیت ہے حسن کی, کیونکہ جس وقت حسن دنیا سے پردہ فرما رہے تھے قاسم تو 1.5-2 سال کا تھا, کلیجے سے لگا کے روئے تھے قاسم, اور جناب عمر فروا سے فرمایا تھا کہ میرا خاص ہدیہ ہے کربلا کے، اور اگر حسین نہ جانے دے تو میری وصیت دکھا دینا، وصیت پہ عمل کرنا ہے حسین کو۔ رات بھر ماں بیٹے کے درمیان عہد و پیمان ہوتا رہا۔ صبح ہوئی، جب قاسم جاتے تھے، جانے کی کوشش کرتے تھے، حسین روک لیتے تھے، حسین نہیں جانے دیتے۔ قاسم حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کو جاتا ہوا، انصار چلے گئے، جانصار چلے گئے، ہاشمیوں میں سب جا رہے ہیں کہ کر کے، بڑے بھائی چلے گئے قاسم کے، دادے شجاعت دی، سب شہید ہو گئے۔ روتے ہوئے آئے قاسم، مادر گرامی چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، جب جاتا ہوں کہتے ہیں بیٹا قاسم تم کم سن ہو۔ کلیجے سے لگایا، ماں نے کہا بیٹا میرے لال تجھے اجازت ضرور ملے گی۔ بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھولا، کہیں اپنے بابا کی تحریر لے جا اپنے چچا کے پاس۔ بابا کی تحریر کو دیکھا، قاسم دوڑے اپنے چچا کے خیمے، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، مضمون پڑھا۔ مضمون پڑھتے ہی حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو، قاسم کو گلے لگا کر دیر تک روتے رہے۔ بھائی یہی تو لکھا ہے، بھائی حسین قاسم کو نہ روکنا، اسے میدان میں جانے دینا، یہ میرا خاص ہدیہ ہے تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے سجایا ہے قاسم کو، سجانا یعنی اپنے ہاتھ سے امامہ رکھا سر پر، اپنے ہاتھ سے دوش پر ابا ڈالی، اپنے ہاتھ سے بھائی کا پٹکا کمر میں کس کے باندھ دیا قاسم۔ جب قاسم خیمے سے باہر نکلا ہے نا اپنے چچا کے ساتھ، تو لوگوں کو دل میں چودھویں کے چاند کا شبہ ہونے لگا تھا، حسن کا محلقہ قاسم اپنے بابا حسن کا سراپا لیے ہوئے آیا ہے خیمے سے باہر، اور اتنے کم سن تھے قاسم کہ حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا ہے اور زین پر بٹھایا۔ اتنا کم سن ہے قاسم کہ دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں تھے، کبھی دائیں طرف جھک کر توازن برقرار کرتے تھے، کبھی بائیں طرف، یہ حال تھا جناب قاسم۔ جب چلنے لگے، عباس نے کہا بیٹا قاسم دھیان سے ہوشیار ہوتا۔ قاسم نے مسکرا کر دیکھا، کہتے ہیں چچا جان آپ ہی کا تو شاگرد ہوں، آپ میری جنگ دیکھیے گا۔ حسن کا لال آیا میدان میں، مبارز طلب کیا، آؤ میرے مقابلے پر، سنو میں حسن کا لال ہوں۔ وہی حسن جس پر جنگ سے جی چرانے کا الزام تھا، او جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، میری تلوار کی کاٹ دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں۔ اس لہجے میں اس کم سن شہزادے نے للکارا کہ پسرے سات تک دہل کے رہ گیا۔ اپنی فوج کے نامی گرامی پہلوان ارزق شامی کو کہتا ہے جا اس نوجوان کا سر کاٹ کر لیا، معاذ اللہ حقارت سے دیکھا ارزق شامی، بچے کے مقابلے میں جاؤں گا جنگ میں شریک اپنے چار بیٹوں میں سے ایک کو کہا جا اس بچے کا سر کاٹ کے لیا۔ ادھر وہ حسن کے لال کے مقابلے میں آیا، قاسم تیار ہوا، ایک ہی وار میں جہنم کا راستہ دکھایا، غصے میں آیا، ارزق شامی دوسرے بیٹے کو بھیجا جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ، دوسرے کے ساتھ بھی یہی سلوک، تیسرے کے ساتھ بھی یہی سلوک، چوتھے کو بھی اسی طرح جہنم میں بھیجا قاسم نے۔ چار بیٹوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، ارزق شامی غصے میں پاگل ہو گیا، چنگھارتا ہوا دوڑا حملہ کرنے کے لیے قاسم کی طرف۔ ادھر ارزق شامی چلا، ادھر عباس نے گھبرا کے آواز دی قاسم بہت دھیان سے، बड़ा नामी गिरामी पहलवान है, हर हर वार पे अकबर दाद देते थे अपने भाई को, भाई कासिम मरहबा आफरीन। अर्जा आया तो अकबर ने भी कहा भैया कासिम जरा ध्यान से, और हुसैन का आलम यह है कि सजदे में चले गए, दुआ करें माबूद माबूद कासिम का लाशा उठाऊंगा। मगर हाशमी जवान है, ए माबूद हाशमी जवान है, एक के मुकाबले में इसे शिकस्त ना हो। उधर कासिम अपने आप को तैयार कर रहे हैं अर्जक से मुकाबला करने के लिए। इधर अर्जक आया, उधर कासिम ने जंगी हरबा इस्तेमाल किया, ऐसा वार किया सर पे के दो बराबर के हिस्सों में तकसीम कर दिया था। और फिर घूम कर देखते हैं अपने चचा अब्बास की तरफ, अपने चचा हुसैन की तरफ, अपने भाई अली अकबर की तरफ, फिर सजदे शुक्र में है अब्बास हुसैन अली अकबर। अब झुंझला कर कहता है पिसरे साथ एक एक करके जाओगे, ये अली का लाल हसन का लाल पूरे लश्कर को काट देगा, हमला करो मिलकर। हसन के नौ उम्र शहजादे पर ये टिड्डी दल लश्कर टूट पड़ा। मुकाबला करता रहा कासिम, मकातिल में है यहां तक के 40 को इस कासिम ने जहन्नम का रास्ता दिखाया, 40 कूफियों शामियों को, कितनों को जख्मी किया। आखिर कम सिंह है, गलबा होने लगा, तीर आने शुरू हुए, बर्छियां मारनी शुरू की, जख्मों से चूर होकर जब गिरने लगा कासिम, उस वक्त पुकारा अपने चचा को, या अम्मा हो अदरक, ए चचा जान मेरी खबर लीजिए। अजादारों कासिम की आवाज सुनकर जैसे दौड़े हैं ना हुसैन, ऐसे किसी की आवाज पे नहीं दौड़े थे, मेरे लाल कासिम मैं आ रहा, मेरे बेटे कासिम मैं आ रहा। हुसैन भी दौड़े, अब्बास भी दौड़े, अली अकबर भी दौड़े। अरे कासिम नरगए आदम है, नरगए आदम है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि लाशा पामाल हुआ या नहीं हुआ, मैं तो बस एक बात जानता हूं, ज़ियारत नाहिया का एक जुमला है इमाम ज़माना से, जो मनकूल है ज़ियारत, जो नकल की जाती है, मंसूब है ज़ियारत इमाम ज़माना से। मेरा इमाम फरमाता है मेरा सलाम हो उन लाशों पर जो इस तरह घोड़ों की टापों तले पामाल किए गए थे कि उनके जोड़ जोड़ बंद बंद अलग अलग हो गए। हटाया लश्कर, अब्बास ने हमला किया, हुसैन ने हमला किया, मैदान साफ हो गया, मैदान साफ हो गया। मां को खबर मिल गई खेमे में, जमा हो गई बीबियां उम्मे फरवा के खेमे में, इत्मीनान से इंतजार कर रही है मेरे बच्चे का लाशा है। सबके लाशें लेकर आए हैं, हुसैन मेरे कासिम का लाशा भी आता होगा। लेकिन जानते हैं जब दरे खेमे पे सदा हुई, इंतजार हुआ, हुसैन जब खेमे में दाखिल हुए तो मैंने यहां तक पढ़ा है कि गठड़ी सीने से लगाए हुए। हैरान होकर उम्मे फरवा फरमाती है, ऐ मौला, ऐ सैयदो सरदार, ऐ आका, अरे मेरे बच्चे कासिम का लाशा कहाँ है, मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ा है। हुसैन ने कोई जवाब ना दिया, खेमे के फर्श पर गठड़ी को रखकर खोल दिया। बस आजादारों, जिस सर पे सेहरा बांधने की ख्वाहिश रखती थी उम्मे फरमा, किस तरह से उसके हाथों को मेहंदी लगी, किस तरह सेहरा बंधा, कैसी मेहंदी कैसे फूल, जब गठड़ी खोली है तो जोड़ जोड़ बंद बंद अलग अलग था कासिम को, बाद में हुसैन।